کانسیپٹ عورتوں کے پردے کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہے کہ اسی ترتیب سے چلیں, قرآن مجید کی آیات, پھر احادیث, اور پھر لوگوں کے معاشرتی اور تہذیبی تاثرات. لیکن میں ابتدا میں ایک پرسیپشن جو ہے اس کو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ, ویسے تو آپ بہت حوصلے سے چیزوں کو سنتے ہیں, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو لوگوں کے تاثرات ہیں, جذبات ہیں, وہ میں آپ تک پہنچاؤں. اور میں نے بہت کوشش کی کہ وہ میں کیسے پہنچاؤں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو مجھے مولانا مودودی کی کتاب پردہ میں سے ایک اقتباس ملا, تو مجھے لگا کہ وہ بالکل وہی تاثر بیان کرتے ہیں جو لوگ آپ کی پردے کی آرا کے بارے میں سمجھتے ہیں. میں ایک منٹ میں وہ پڑھ دیتا ہوں. مولانا یہ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخری زمانے میں آزادی نسواں کی جو تحریک مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے, اس کے اصلی محرک یہی جذبات اور رجحانات تھے. بعض لوگوں کے شعور خفی میں یہ جذبات چھپے ہوئے تھے اور ان کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ دراصل وہ کس تحریک کی طرف اپنی توجہات کو لے کے جا رہے ہیں. یہ لوگ اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا تھے, اور بعض کو خود اپنے جذبات کا بخوبی احساس تھا, مگر انہیں اپنے اصلی جذبات کو ظاہر کرتے شرم آتی ہے. مولانا آگے لکھتے ہیں کہ یہ خود تو دھوکے میں نہ تھے, لیکن انہوں نے دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی. بہرحال دونوں گروہوں نے ایک ہی کام کیا, اور وہ یہ کہ اپنی تحریک کے اصل محرکات کو چھپا کر جذباتی اور عقلی تحریک اجاگر کی جائے. عورتوں کی صحت, ان کے عملی اور عقلی ارتقاب, ان کے فطری اور پیدائشی حقوق, ان کے معاشی استقلال, مردوں کے ظلم اور استبداد سے ان کی رہائی. اور پھر مولانا لکھتے ہیں کہ ان سب کا مقصد عورتوں کو مغربی تہذیب کی طرف لے کر آنا, ان کو بے پردہ کرنا, اور ان کے جو شہوانی جذبات ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے. اس کے بعد مولانا نے جو ایک اور جملہ لکھا وہ یہ کہ ہر صاحب علم اور عقل اندازہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی جو تحریک جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ قرآن و سنت سے دلائل تراش کے لاتے ہیں. اور مولانا یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ درحقیقت پہلے سے یہ طے کر چکے ہیں کہ اپنے معاشرے کو مغربی معاشرے کی طرف ڈھالنا ہے, اور پھر قرآن و سنت سے دلائل نکال کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. تو میں بہت معذرت کے ساتھ, دراز نفسی کی میں نے, خام صاحب, لیکن آپ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں پردے سے متعلق, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی دینی جذبہ نہیں رکھتے, نہ ان لوگوں کا کوئی مذہبی پس منظر ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مذہبی آدمی قرآن و سنت پڑھے, اس کے اپنے گھر والے, اس کی بیوی, اس کے بچے پردہ نہ کرتے ہوں. تو یہ لوگ جب بھی پردے پہ بات کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو اس مغربی تہذیب کے برابر لایا جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بہت معذرت کے ساتھ, آپ اپنا یہ فکری سفر بتائیں پہلے کہ یہ پردے کے پورے معاملے میں آنے سے پہلے کیا رجحانات تھے, کیسے اس پہ توجہ کی, کوئی مغربی فکر سے متاثر ہوئے, پھر یہ قرآن سنت کا مطالعہ کیا, حقیقی اور سچی سچی بات بتائیں.
میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے وہ تو میں اپنے مدرسے کے زمانے میں پڑھے ہوئے تھا, اس لیے مذہبی روایت, عربی زبان, فارسی زبان, ہمارے ہاں درس نظامی کے علوم و فنون, ان سے میں واقف تھا. تو اس وجہ سے مذہب کے معاملے میں ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بیگانہ تھا اس سے. میرے والد خود ایک صوفی تھے, اور اس پس منظر میں میرا گھرانہ بھی ایک مذہبی گھرانہ تھا, مذہب کی اقدار اور ان سب چیزوں کی نہایت عزت کرنے والا. ہمارے خاندان کی گاؤں میں اپنی مسجد تھی, اور میرے اپنے اعزہ اقربا وہاں پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا اقتباس آپ نے پڑھا ہے, میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ میں نے تو اصل میں علمی اور فکری شعور کی آنکھ ان کی آغوش میں کھولی, اور یہ جو ان کے تصورات تھے انہی کے اندر زندگی شروع کی تھی, ان کی جدوجہد کا حصہ بن کے زندگی شروع کی تھی. برسوں تک صورتحال یہ رہی ہے کہ میں تو اس کا بھی قائل نہیں تھا کہ خواتین دستانے پہنے بغیر باہر چلی جائیں.
تو آپ کی اپنی اہلیہ کا بھی یہی معاملہ تھا؟
برقع پہنتی رہی. میری والدہ تو وہ برقع پہنتی تھیں جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹوپی والا برقع ہوتا ہے جس میں سارا کا سارا جسم چھپ جاتا ہے. آپ نے افغانی خواتین کو پہنے ہوئے دیکھا ہوگا. تو اس وجہ سے یہی پس منظر تھا ہمارا. میں نے جب دین پر غور کرنا شروع کیا تو پھر تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ دیا, جذبات کو بھی ایک طرف رکھ دیا, اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, اللہ کے پیغمبر نے کیا ہدایت دی ہے, اور ہم مسلمانوں کی تاریخ میں جو جلیل القدر اہل علم رہے ہیں وہ کس طرح سمجھتے ہیں. لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کو دیکھے بغیر کوئی رائے قائم کر لی گئی ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری دو اہم ترین تحقیقات کے اوپر مولانا عمار خان ناصر صاحب نے ایک لمبا سلسلہ مضامین لکھا ہے، میں توجہ دلاؤں گا کہ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان تحقیقات کے پس منظر میں مسلمانوں کی علمی تاریخ کے کیا مباعث ہیں، اس سے پہلے اہل علم اس کو کس طرح دیکھتے رہے ہیں۔ خاص اس پردے کے بارے میں ہمارے عزیز دوست مولانا عامر گزدر صاحب نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے، اور اس میں بھی پوری طرح بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے کیا آرا رہی ہیں، اہل علم اس کو کیسے دیکھتے رہے ہیں، اس میں کیا اختلافات رہے ہیں۔ اصل میں ہم بالکل اپنے قریبی ماحول میں اسیر ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے ایک عزیز تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک اہل حدیث بچے کے ساتھ کر دی۔
اچھا،
اور حسن اتفاق کہیے، سوء اتفاق، رمضان آ گیا، وہ اعتکاف پر بیٹھ گئے، یہ ان کو ملنے کے لیے گئے، وہ اہل حدیث کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں گئے، ساری زندگی کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ رفع یدین بھی ہو سکتا ہے، آمین زور سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو جیسے ہی سنا تو نماز توڑ کے باہر نکلا ہے، اور یہ کہا کہ تو کافروں کی جگہ پہ آ گیا ہوں میں۔ تو ہمارے ہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم نے اپنے قریب کے علماء سے بعض باتیں سنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں صرف بر صغیر میں سنی ہوتی ہیں، اس سے اوپر اٹھ کے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ پہلے پہل اپنے دیہاتوں سے نکل کے حرم میں جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر سعودی عرب میں ملازمت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو بڑی اجنبیت محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور ہی دین ہے، اچھا ابھی انہوں نے تو نوافل نہیں پڑھے، ابھی سنتیں نہیں پڑھی، ابھی یہ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تعصبات اور جذبات کو ایک طرف رکھیں، اور آپ اپنے دین کو سمجھنے کی صحیح کریں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں، لیکن استدلال پر نگاہ کرنا اور سمجھنا، ہم اس کی روایت نہیں ڈالیں گے تو ہمارے ہاں یہ سب چیزیں بالکل ایسے ہی تعصبات کی صورت اختیار کر کے وہی جذبات پیدا کر دیں گی جس میں ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے، اس کی تذلیل تفسیق کرتے، کسی آدمی کی نیت پر حملہ آور ہو جاتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے کیا رویہ اختیار کیا اس طرح کے معاملات میں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایات کیا ہیں۔ آپ ذرا سورہ حجرات پڑھیے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں زیادہ گمان نہ کیا کرو، ان بعض الظن اسم، یہ سخت گناہ کی بات بن جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، استہزاء نہ کرے، گالی نہ دے، کوئی بری باتیں نہ کہے۔ یہ فرمایا کہ یہ جو برے برے نام رکھنا ہے یا اس طرح کے بعض جملے کسنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں علمی مزاج پیدا کرنا چاہیے، اور شائستگی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اس بات سے اختلاف ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، میں وہی پس منظر رکھتا ہوں، اسی میں نے زندگی بسر کی ہے، برسوں ہمارے خاندان کے اندر وہی روایات موجود رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے تحقیق کا جب کام کیا تو جس نتیجے پر میں پہنچا، اس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اپنی تفسیر میں، سورہ نور کی تفسیر میں، سورہ عذاب کی تفسیر میں اپنا نقطہ نظر بتا دیا ہے، اور اب اس کے اوپر علمی کام کر رہے ہیں لوگ بہت سی یونیورسٹیوں میں، عنقریب وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مولانا عامر گزدر صاحب کا مقالہ عربی زبان میں ہے، اب شائع ہو جائے گا، دیکھ لیں گے لوگ، اس میں پوری تاریخ انہوں نے بیان کر دی ہے کہ یہ پس منظر ہے اس مسئلے کا، یہ اہل علم کی آرا رہی ہیں، اور میرا نقطہ نظر بھی اس میں بیان کر دی۔
ٹھیک، اچھا، ہم سب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اپنا استدلال علمی بنیادوں پر دیا، لیکن مولانا مودودی نے جس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے پردے کی اس بحث میں، یہ بھی تو آپ مانیں گے نا کہ مغربی تہذیب کا باہر کیف اثر ہوا ہے ہماری دینی علمی روایت پر بھی، ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے پھر اس تحریک کے ساتھ کوئی موافقت پیدا کرنے کے لیے لٹریچر بھی تصنیف کیا ہے، تو کیا آپ اس کو بالکل خلاف حقیقت بات سمجھتے ہیں جو مولانا نے کہی ہے؟
ایسے کیوں کہا جائے؟ دیکھیے، مفتی محمد عبدہو ہیں، رشید رضا ہیں، سر سید احمد خان ہیں، اسی طرح مولانا سید ابو اللہ صاحب بودودی ہیں، شبلی نعمانی ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، بڑے جلیل القدر اہل علم ہیں، اسی طرح شیخ غزالی ہیں مثال کے طور پر، اخوان کے لوگوں میں سے سید قطب ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ بھی دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں نہایت نیک نیت ہیں، نہ ہمیں ان کے محرکات تلاش کرنے چاہیے، نہ یہ خیال کرنا چاہیے، کبھی خلوت میں بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بدنیتی کی وجہ سے یا کسی سے مروب ہو کے یہ بات کریں گے۔ ایک صاحب علم بعض اوقات کسی مسئلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے حالات کی تبدیلی سے، یعنی میں نے اس کی مثال دی تھی کہ اس سے پہلے تصویر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی، اس وجہ سے لوگوں نے جو بات سمجھی تو یہ خیال کرتے رہے۔ یعنی مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے، آپ تفہیم القرآن میں دیکھیے، یہ کہا ہے تصویر حرام مطلق ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا، یعنی وہ منہ قلم سے بنی ہوئی ہے، وہ کیمرے پر آ رہی ہے، وہ کسی بھی نوعیت کی تصویر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وقت کے ساتھ اب کون عالم بھی رہ گیا ہے کہ کہ جو تصویر نہیں کھنچواتا، فیس بک پر دیکھ لیجئے، دوسری جگہوں پر دیکھ لیجئے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس وقت شروع ہوتی ہیں تو ایسا ہی رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کے بارے میں تبدیلی آئی کیسے، یعنی یہ بحثیں کیسے پیدا ہوئیں کہ یہ وہ منہ قلم والی تصویر نہیں ہے، چلیے یہ تو کیمرے کی تصویر ہے، یہ تو اپنی جگہ مستحکم نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں آپ نے کیوں نکالی، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر علم کا ذریعہ بن گئی، ابلاغ کا ذریعہ بن گئی، اخبار کا ذریعہ بن گئی، پاسپورٹ کی بنیاد بن گئی، شناختی کارڈ کی بنیاد بن گئی، ہر جگہ تصویر کا اتنے بڑے پیمانے پہ شیو ہوا کہ آپ غور کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے۔ پھر میں اس سے آگے بڑھ کے پوچھوں گا، سوال یہ ہے کہ یہ جو جتنی بحث ہوئی ہے اسلامک بینکنگ کی، یہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہو گئی، ایک پورا کا پورا انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا، اس انسٹیٹیوشن نے دنیا کی معیشت کا احاطہ کر لیا، اس احاطے کے نتیجے میں سوالات پیدا ہو گئے۔ تو بسا اوقات دنیا میں آنے والی تبدیلیاں آپ کو تحقیق کی طرف متوجہ کرتی ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ نے غور نہیں کیا ہوتا، تو آپ پلٹ کے دیانتداری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہیں ہم اپنی انٹرپریٹیشن میں غلطی تو نہیں کر رہے تھے، اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔
بالکل ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے اس حساس چیز کو بھی گفتگو میں لے کر آئے۔ اب ہم ترتیب سے شروع کرتے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے کہ بھئی قرآن مجید میں زیر بحث ہے، حدیث میں ہے۔ سب سے پہلا سوال، بہت بنیادی سوال، یہ جو اصطلاح ہے پردہ، یا عربی میں اس کو مثلا حجاب کا کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، اس لفظ کا ماخذ کیا ہے آپ کے علم کی حد تک؟ یہ کہیں قرآن مجید میں زیر بحث ہے، کسی اور دینی روایت میں زیر بحث ہے، یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟
یہ بھی بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا۔ یعنی یہ پردہ، حجاب، عربی میں حجاب کہتے ہیں نا اس کو، یہ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک فقہی چیز یا ایک شریعت کا حکم سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے، دین کا پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی۔
اچھا،
نہ یہ قرآن مجید میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے، نہ یہ کسی حدیث میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ حجاب کا کوئی حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ایسے بیان کیا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ وہ جو گھر کے دروازے پر پردہ ڈالتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، ممبرائے حجاب ہے۔ یعنی یہ جو حجاب کا تصور اب ہمارے ہاں ہے، یا پردے کی اصطلاح جو عام طور پر بولی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہاں بھی دیکھیے یہ توجہ دلائی اپنی کتاب میزان میں کہ صحیح تعبیر یہ نہیں ہوگی، یعنی پردے کے احکام، پردے کا حکم، یہ تو ہمارے ہاں ایک اجنبی چیز ہے ہی نہیں ہمارے علم میں۔ جو چیز بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر، یعنی جب عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں، تو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، آپ جس کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے جو عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب میزان میں، وہ مرد و زن کے اختلاط کا عنوان ہے۔ یہ بھی ایک آپ یوں سمجھیے کہ اصلاح کی ہے تصور میں، کہ ہم ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں تو خواتین کو آپ وہ پیغام دے رہے ہیں جو ان کے لیے قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یعنی ان کو خواتین ہیں، مرد ہیں، تو ان کو پیغام یہ دیجئے کہ اگر وہ مہذب زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ملنے جلنے کے یہ آداب بتائے۔ تو جب آپ اس جگہ سے بات کرتے ہیں تو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ پردے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو تو باہر نکلنا ہی چاہیے، ان کے لیے تو اصل دائرہ ملک کا گھر ہے، ان کو اسی میں بند رہنا چاہیے، کسی ضرورت کے وقت باہر نکلیں تو نکلیں، باہر بھی نکلیں تو پھر اصل میں تو ان کو اسی طرح کا برقع پہننا چاہیے جس طرح کا میں نے اپنی والدہ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو یہ تصور اس سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ تصور دین میں ہے؟ آپ سارے ذخیرے کا مطالعہ کر کے آپ کو کہیں اس کا شائبہ بھی نہیں ملے گا۔
یعنی یہ لفظ کہیں زیر بحث ہی نہیں ہے۔
جو چیز زیر بحث ہے وہ آداب ہے، ایٹیکیٹس ہیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم گھروں میں جاؤ تو اجازت کس طریقے سے لو، تم ملو تو کس طریقے سے اپنے نگاہوں پر پیرا بٹھاؤ۔ اس طرح کی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، اس کے لیے صحیح ترین تعبیر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے جو میں برسوں سے اختیار کیے ہوئے، مرد و زن کے اختلاط کے آداب، عورتوں اور مردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے آداب۔
ٹھیک ہم سب۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ان میل جول کے جو آداب ہیں، ان کا سورس کہاں ہے، ریفرنس کہاں ہے، ماخذ کیا ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے دو سورسز ہیں، آپ بار بار توجہ دلاتے ہیں، قرآن مجید اور سنت۔ اب مثلا ہم اللہ میاں کے پاس جانا چاہتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ میل جول کے آداب کیا ہیں، تو ان میل جول یا اختلاط مرد و زن کے آداب کا سورس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، سنت ہے، کیا ہے؟
قرآن مجید ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں قرآن مجید میں زیر بحث آئیں، قرآن نے ان کو خود موضوع بنایا ہے، یہ سورہ نور میں زیر بحث آئے ہیں اور بڑی تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں سورہ احزاب میں زیر بحث آئی ہیں جو ایک وقتی نوعیت کی صورتحال سے متعلق ہیں، وہ اس لیے اہم ہو گئی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ اہل علم نے ان کی تعمیم کی ہے، یعنی وہ ان کو عام لوگوں کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں، یا ان کا فہم یہ ہے کہ اس میں غالباً یہ بات بیان ہوئی ہے، تو وہ بھی زیر بحث آتی ہیں، لیکن اصلاً یہ عذاب سورہ نور میں بیان ہوئی.
ٹھیک. اچھا، اگلا سوال غام صاحب یہ ہے کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو آداب آپ بیان کر رہے ہیں سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں، یہ عورتوں کے اختلاط سے متعلق ہیں، یہ یہاں پر بتائیے گا کہ یہ جو احکام ہیں یہ کیا عورتوں کے لیے وہاں پر زیر بحث آئے ہیں؟
عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے زیر بحث آئے ہیں،
دونوں کے لیے.
یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس میں تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر جائیں کہیں تو آپ اجازت کیسے لیں گے، آپ انس کیسے پیدا کریں گے، گھر والوں کو اپنا تعارف کیسے کرائیں گے. اگر گھر والے آپ سے اس وقت نہیں ملنا چاہتے اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں واپس، یا آگے سے نہیں جواب دیتے، تو آپ دل میں تنگی محسوس کیے بغیر آ جائیں گے، تو استیذان کہتے ہیں اس کو. اسی طرح بتایا کہ گھروں کے اندر کن چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، تو وہاں یہ سب چیزیں بہت تفصیل سے زیر بحث آئی ہیں، اور یہ بتایا کہ ایک پاکیزہ معاشرت کے لیے، پھر توجہ دلاؤں گا وہی تزکیہ، یعنی تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے، تمہاری معاشرت کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے، تمہارے میل جول کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے. تو فرمایا ہے کہ یہ اصل میں ازکا واتھر لقلوب ہے، یعنی ہمارے دلوں کے لیے یہ چیز پاکیزگی کا باعث بنتی ہے. مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے، ایک بات ہے جو صرف عورتوں کو خاص طور پر کہی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، اس کے بعد آتا ہے مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں، مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں، تو دونوں کو دہرا کے کہا ہے تاکہ کوئی ابہام ہی پیدا نہ ہو اس میں. تو اگر اس کو آپ نے بیان کرنا ہے تو یہ کوئی عورتوں کے لیے پردے کے احکام نہیں ہے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے احکام ہے.
ٹھیک،
کس چیز کے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دونوں کے لیے.
ٹھیک. اچھا آن صاحب، آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو موضوع بحث ہے مرد و زن کے اختلاط کے معاملے میں، اس کو واضح کیجئے کہ اس میں آپ کا نقطہ نظر، جیسے آپ نے شروع میں بتایا اور لوگوں کو ایک اجنبی نقطہ نظر محسوس ہوتا ہے، وہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، وہ کیا علمی اختلاف رائے ہے جو قرآن مجید کی ان دو صورتوں کو سمجھنے میں واقع ہوا، اور پھر میں چاہوں گا کہ ان دونوں صورتوں میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کو آپ براہ راست قرآن مجید کی وہ آیات کھول کے بتائیں کہ وہ ہے کیا.
یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب میں نے عرض کر دیا کہ بنائے بحث تین ہی مقامات، یعنی سورہ احزاب میں دو مقامات اور سورہ نور کا یہ مقام، بنائے بحث یہی، تو ان کی جب آپ تفسیر کریں گے، ان کو سمجھیں گے، تو ایک طالب علم کی طرح، جیسے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو جاننا چاہتے ہیں تو جو کچھ پہلے سے آپ جانتے ہیں، جو چیزیں آپ دوسروں سے سنتے ہیں، جو آپ کی معاشرت میں رائج ہیں، ان کو آپ ایک طرف رکھ دیجیے، اور پھر ایک بالکل طالب علم کی حیثیت سے قرآن کے سامنے جا کے سرنڈر کر دیجیے، اس کی بات سنیے وہ کیا کہتا ہے. آپ کو جو کچھ قرآن مجید سمجھائے، پھر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ تو میں آج اس کو دیکھ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ مجھ سے پہلے بھی 12-13 صدیوں میں اہل علم اس کو دیکھتے رہے ہیں، تو آپ ان کے تاویلات، ان کی تشریحات، ان کی تفسیریں، ان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. نگاہ ڈالنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو بات میں نے سمجھی تھی اور اگر دوسرے مجھ سے مختلف سمجھ رہے ہیں تو ان کا استدلال قوی تو نہیں ہے. پھر اس کا تقابل کرنے میں ایک عمر گزرتی ہے، یہاں تک کہ پھر آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ بات صحیح ہے. تو جو بات میں سمجھا ہوں سورہ نور میں یا سورہ احزاب میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہر جز میں میں منفرد ہوں. بعض چیزوں میں میری انفرادیت ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مثلا احناف کیا کہہ رہے ہیں، مثلا اصولین کیا بات کر رہے ہیں، مثلا ہمارے اہل تفسیر کیا کر رہے ہیں، مختلف آیات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میری آراء کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ان لوگوں کے ہاں بھی ملیں گے. بلکہ دور حاضر میں مثلا آپ سید رشید رضا کو پڑھیں گے، آپ مفتی محمد عبدہ کو پڑھیں گے، آپ حسن ترابی صاحب کو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک مختلف اپروچ سے کم و بیش انہیں نتائج تک پہنچ رہے ہیں. میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ مولانا عامر غزدر صاحب نے اس کا بڑا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، یعنی میرا بھی نقطہ نظر اور اس سے پہلے جو نقطہ نظر ہے. تو جب یہ تصنیف لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کو اندازہ ہوگا कि क्या पस मंजर है इस सारी बहस का। ये इतनी सादा बात नहीं है जैसे लोग इसको देखते हैं, इसमें बड़ी दकीक बहसें हैं। मैं सिर्फ एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, आपने मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहिब मौदूदी का जिक्र किया, बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है, यानी मेरे लिए तो वो बाप के दर्जे में है। आप ये देखिए कि जिस तरह वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखते हैं इस मामले में, तो जब उन्होंने तफहीमुल कुरान में अबू बकर जस्सास पर जलीलुल कदर हनफी आलम इब्तदाई जमाने के उनकी राय नकल की है, तो उस पर ताज्जुब का इजहार किया है कि अच्छा जस्सास ये मानते हैं। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि आपके गिर्दो पेश की मुआशरत और है। आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली की अशराफिया, हमारे यहाँ की जो तहजीबी रवायत है, उसमें ये पर्दा वहां भी नहीं रहा था जहां पर इसको बाज़ उलमा बयान कर देते हैं, ये उससे बहुत आगे जा चुका हुआ था। यानी इसमें ऐसी ऐसी चीजें शामिल हो गई थी कि जो आपको किताबों में कहीं मिलेंगी नहीं, उलमा के यहाँ जेरे बहस ही नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर यह कि औरतें पालकी में निकलें, आप अंदाजा करें कि उसमें यह तक मलहूज रखा जाता था कि आपने एक ड्यूड़ी के अंदर जाके वो पालकी रख देनी है, उसमें भी कोई ईंट पत्थर रख दिया जाता था कि वजन तक का अंदाजा ना हो। खातून आके बैठ जाएगी, कहार उसको उठाएंगे और पालकी में ले जाके किसी दूसरे की ड्यूड़ी में पहुंचा देंगे। इसी तरह से अगर उस बेचारी ने कपड़े धोने हैं तो उनके लिए भी यह है कि कहीं ऐसी किसी अलगनी पर न डाल दे जिसको लोग देख रहे हैं। उसने बाल बनाए हैं और बाल कंघी में आ गए हैं, वो भी कहीं दफन होने चाहिए ताकि उस पर किसी की निगाह ना पड़ जाए। तो ये जितनी चीजें मैंने खुद अपनी माशरत में ये देखी, अपने यहां देखी, अपनी ख्वातीन को ये बात करते हुए देखा है। क्यों? वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आप किसी चीज को इस तरह माशरत तहजीब सकाफत का हिस्सा बना देते हैं तो उसमें इंतहा पसंदियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये पस मंजर है, यानी ये अशराफिया का एक खास रहन सहन है। वरना मुझे ये बताएं, मैं एक देहाती आदमी हूं, यानी ये जो कुछ है पर्दा, ये हमारी माएँ ऐसे ही करती थी, इसी तरीके से हमारे अपने तहजीबी पस मंजर में ये समझा जाता था, इसी को दीन का तकाजा। मैं किसी वक्त हैरान होता था, मैं बिल्कुल उन देहात में रहा हूँ जो बिल्कुल बार के देहात है, उनमें पैदा हुआ पला बड़ा, तो मैं हैरान होता था कि ये पर्दा जो मेरी वालदा कर रही हैं, ये तो इस पूरे गांव की किसी औरत ने भी नहीं किया हुआ।
इन वो जो खेतों में काम करती
हैं, खेतों में काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, पानी ला रही हैं, हमारे घर में आ रही हैं, यानी इस तरीके से गोया दो अलग अलग सिंफें वजूद में आ गई हुई थी। अच्छा, वहां किसी को तरद्दुद भी नहीं होता था। आप ये देखिए कि वही मुगलानी, वही काम करने वाली, जिसको आप अपने यहां पंजाब वगैरह मासियां कहते हैं, वो दिल्ली के घरों में आ रही हैं। आप डीपी नजीर अहमद के नावल पढ़िए, वहां किसी के माथे पर शिकन नहीं आती, पर्दा किधर गया? लेकिन जो अपनी ख्वातीन है उनके लिए बिल्कुल दूसरे। तो ये चीजें जब इस तरह तहजीबी रवायत का हिस्सा बन जाती हैं तो लोग इनमें बड़े हसास हो जाते हैं। इस हसासियत को एक तरफ रख देना चाहिए, ये हालात से पैदा होती है। मैं इसको उलट के कहूंगा, जिस तरह मौजूदा जमाने में तहजीब, फैशन, मगरबी माशरत ने हमें बहुत सी चीजें जिनके बारे में हसास होना चाहिए उनमें बेहस कर दिया। यानी जमाना कैसे असरअंदाज होता है, आप दोनों इंतहाओं को देखें ना। यानी उस तरफ वो इंतहा है कि पालकी के बाहर बाहर कदम नहीं रखना, आपके कंगी में टूटे हुए बाल पर भी किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, दरा हाले कि उनमें मुझे बताइए क्या चीज बाय से कशिश होती है। तो एक तरफ ये इंतहा, और दूसरी तरफ वो इंतहा पैदा हो जाती है कि जिसमें आप कहते हैं कपड़े ही उतार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी आपने अगर दो धजियां भी अब लपेटी हुई है तो बहुत काफी है, आपने बिकनी भी पहनी हुई तो बहुत काफी है। तो इसका नतीजा क्या है? वो वहां पर वो हसासियत भी तहजीबी माशरत ने पैदा की है और ये बेहिसी भी तहजीबी माशरत ने पैदा की है। तो अल्लाह की किताब का असल कमाल क्या होता है और अल्लाह के पैगंबरों की रहनुमाई का, कि वो इंसान को उस सिराते मुस्तकीम पर रखते हैं जिसमें न ये इंतहा होती है न वो इंतहा होती है। इंसान की फितरत, जिस पर हम इससे पहले बड़ी तफसीली बात कर चुके हैं, वो ठीक उस पर अपने दीन की बुनियाद रखते हैं। यानी इसी वजह से इस्लाम को दीन फितरत क्यों कहा जाता है, ये वही बात है जो सूरह रूम की आयत में जेरे बहस आई थी दाढ़ी पर गुफ्तगू करते हुए, कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो फितरत बनाई है उसके अंदर जो दाइयात रखे हैं उन्हीं के ऊपर असास कायम है सारे के सारे दीन की। तो उसका मतलब क्या है कि उसमें अदना दर्जे में भी आप कोई इंतहा पसंदी नहीं देखते, एक ज्यादा एतदाल। गालिबन यही वो चीज है जिसको सामने रख के अल्लाह ताला अपने दीन, अपनी हिदायत को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। और एक मौके के ऊपर क्या कबाल की बात कहते हैं, लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए। यानी ये जो दाएं और बाएं इंतहाएं आपको नजर आती हैं तो वो ये कहते हैं कि ये क्यों पैदा होती हैं, इसलिए कि लोग बगैर हुदम वाला किताब मुनीर गौर करते हैं। यानी अगर वो उस रोशन किताब की रहनुमाई अपने सामने रखें اور اپنے ذہنی تعصبات کو الگ کر لے. میں نے فلاں مولوی صاحب سے یہ سنا ہوا ہے, ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے, فلاں جگہ تو یہ مانا جاتا ہے, ان چیزوں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں اور الگ رکھ کے مطالعہ کریں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے اس سارے کے سارے موضوع کو دیکھا ہے اور جس طرح اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے یا اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے, آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف یہ طے کر لیں کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو مسلمانوں کا علم پیدا ہوا ہے, خواہ وہ محدثین ہیں خواہ وہ آپ کے فقہا ہیں, آپ پڑھیں گے ان کو کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان آیات کو, تفسیروں کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی مانی ہوئی ہے, اس میں تو ہر آدمی اسی کا قائل ہے, آپ اتنے اختلافات دیکھیں گے جس کی کوئی حد نہیں. تو اس وجہ سے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جس طرح کے لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی ہوگا. اچھا, اسی طرح بہت سے قصے, بہت سی روایتیں لوگوں کی زبانوں پر ہیں. حد یہ ہے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی جو کتاب ہے پردہ, اگر آپ دیکھیں اس میں, میں نے بہت جوانی کے زمانے میں جب وہ پڑھی, اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سی روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں.
جی,
یہ کتاب عربی میں ترجمہ کی گئی الحجاب کے نام سے, اور اس کو علامہ ناصر الدین البانی نے شائع کیا, اور آپ دیکھیں اس کے آخر میں انہوں نے ان تمام روایات پر تنقید کر کے بتا دیا کہ ان میں ایک بھی روایت صحیح نہیں, یعنی ضعیف روایتوں کا ایک مجموعہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں محدثانہ تنقید کا طریقہ روایتوں پر بالعموم ہندوستان کے علماء اختیار ہی نہیں کرتے تھے. یعنی جب وہ ایک چیز کے بارے میں یہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ تو دین کا حکم ہے, تو اس کے بعد روایت ضعیف ہے, روایت بہت کمزور ہے, وہ سب کی سب چیزیں اس میں بیان کرتے چلے جاتے تھے. تو محدثانہ تنقید کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو کوئی بنیادی نہیں باقی رہتی ان قصوں اور کہانیوں کی بھی. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس سارے معاملے کو اس زاویے سے دیکھا جائے اور تعصبات سے بالا تر ہو کر جذبات ایک طرف رکھ کے اپنی تہذیبی روایت اور معاشرت کو, جو میری بھی تھی, اس سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیا.
ٹھیک, اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں بحث کو, ہمارے پاس 15 منٹ ابھی باقی ہیں. کم سے کم وہ پرابلم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے. ہم جانتے ہیں کہ علماء کا اس وقت جو رائج معاصر نقطہ نظر ہے دینی مذہبی حلقوں کا, اور جس کو وہ بنیاد بناتے ہیں آپ پہ اعتراض کی, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ خواتین جب گھروں سے نکلیں گی تو انہوں نے اپنے جو دوپٹے ہیں, اپنے جو سر کی اوڑھنی ہے, ان کو اپنے چہروں پہ گرا دینا ہے. اس سے اخذ کرتے ہیں پردے کے احکام. تو یہ بتائیے کہ آپ کی بنا استدلال کیا ہے, یہ جو ایٹیکیٹس آپ نے سیکھے ہیں, اور اس حکم کو جو سورہ احزاب میں ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, میں اس سے ذرا مزید پیچھے جاؤں گا. سورہ احزاب کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے. یعنی یہ پوری کی پوری جو سورہ ہے, آپ اس کو دیکھیں میری تفسیر البیان میں, تو اس میں میں جب تفسیر میں تعارف لکھتا ہوں سورتوں کا, تو میں یہ بتاتا ہوں کہ پوری سورہ کی فضا کیا ہے. یعنی پوری سورہ کی فضا یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے گھرانے, ان کو باقاعدہ ہدف بنا لیا گیا ہے کہ اب ان کی اخلاقی ساتھ سوسائٹی میں مجروح کرنی.
ٹھیک,
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے, اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس ہستی کا جس کے ذریعے یہ دین ملا, جب وہ دین کو بیان کر رہے تھے, جب وہ یہ جدوجہد کر رہے تھے, جب وہ لوگوں کو اس کو پہنچا رہے تھے, تو ایسا نہیں تھا کہ میری آپ کی طرح کسی میز پر بیٹھے ہوئے اطمینان کے ساتھ پہنچا رہے تھے. ایک بڑی کشمکش برپا ہو گئی تھی, اور یہ کشمکش ایک انداز سے مکے میں برپا ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیسے کیسے ستم توڑے گئے, کس طرح کے اقدامات کیے گئے, خاص طور پر کمزور مسلمانوں کے خلاف کیسے لوگوں نے ان کو ستم رانیوں کا نشانہ بنایا. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو وہاں اہل کتاب تھے, وہاں بہت سے لوگ وہ تھے جن کو بعد میں قرآن مجید نے منافقین سے تعبیر کیا. یہ جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہوئی ہیں, اور سب کی قرآن مجید نے تصویریں بیان کی, یعنی وہ کوئی قصے کہانیوں کی بات نہیں. حضور کو اذیت دینے کے لیے آپ دیکھیں ایک مسجد بنا ڈالی ہے, جس کو قرآن نے مسجد ضرار کہہ کے یہ کہا کہ اس کو ڈھا دیں. اس مسجد کو چھوٹی سی ایک بستی ہے چند ہزار کی آبادی کی, جس میں وہ لوگ موجود ہیں کہ بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں. سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت کا واقعہ بیان ہوا ہے, یعنی آپ کبھی دیکھیں کہ کوئی سلیم الطبع آدمی اس واقعے میں تہمت نکال سکتا ہے؟ نکال لی گئی. تو ایک ایسی فضا تھی کہ جس میں پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, باہر سے حملہ آور بلائے گئے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر حملہ آور ہوئے، آپ کو گھروں میں بلا کر آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوئیں۔ آخری یہ دور ہے جو 4-5 ہجری کے بعد آیا ہے، جس میں ہدف بنایا گیا کہ اب اخلاقی ساخ ختم کر دینی، اور اخلاقی ساخ ختم کر دینے کے لیے آپ کے گھرانے، آپ کی بیٹیوں، آپ کی بیویوں اور جلیل القدر صحابہ کی جو بیویاں تھیں ان کو ہدف بنا لیا گیا۔ اب جب یہ ہدف بنا لیا گیا طرح طرح کے اسکینڈل بنانے کے لیے، یعنی پیش نظر کیا تھا، ظاہر ہے دیہاتی معاشرت ہے، کوئی قصہ کوئی کہانی جو ہے، آپ بھی وہ واقعات پڑھیں جس میں سیدہ پر تہمت لگائی گئی ہے کہ گھر میں کیا صورتحال ہو گئی، حضور کتنے آزردہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے، سیدہ عائشہ، ام المومنین سیدہ عائشہ، وہ والدین کے گھر چلی، آزردگی کا یہ معاملہ ہو گیا کہ گویا میاں بیوی کے درمیان مفارقت تک نوبت آ گئی۔ یہ صورتحال آپ دیکھیں، اس موقع پر حضور نے کتنے رنجیدہ ہو کر بعض گفتگویں کی ہیں، بعض سوالات کیے ہیں، مسجد میں کیسا ہنگامہ برپا کر دیا گیا، یعنی ایک موقع پر جب آپ نے اس سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا، آپس میں صحابہ کرام کے تبصروں کی نوعیت کیا بنا دی گئی، کیسے کیسے لوگ اس میں ملوث ہو گئے، ان کا ذکر کیا قرآن مجید نے۔ تو یہ صورتحال اور پس منظر تھا کہ جس میں یہ فضا بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی خواتین، ظاہر ہے ایک عام دیہاتی معاشرت ہے جس میں سب لوگ رہ رہے ہیں، یہ گویا اسکینڈل کا ہدف۔ اب اگر یہ کوئی اسکینڈل بن جاتا، خدا نخواستہ جھوٹا یا جس طرح کا بھی تھا، یہ بن جاتا اور اس کی شہرت ہو جاتی، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کا پیغمبر جو ہدایت کا منبع ہے، جس کی طرف ہم سب نے قیامت تک دیکھنا ہے، جس کی دی ہوئی ہدایتی کے اوپر پوری انسانیت کو کھڑا ہونا ہے، اس کی شخصیت مجروح کر دی گئی۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو اصل میں سورہ احزاب کا پس منظر ہے، یعنی سورہ احزاب جو ہے وہ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے کہ اب اس میں کیا کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے۔ اگر آپ قرآن میں تدبر، ہمارے یہاں ایک عام رواج یہ ہے کہ آپ نے قرآن کھولا، اچھا یہ پردے کی آیت ہے، اچھا یہاں یہ حکم دیا گیا ہے، وہ نکالی اور نہیں دیکھا کہ سورہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، بات کہاں سے چلی آ رہی ہے، اور بس بات بیان کرنا شروع کر دی۔ تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں، اور اگر اس کا ذوق ہو کہ آپ اس سورہ کے اندر اتر کر جان سکیں، تو اس کے لیے تدبر قرآن میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اسلائی کی ذرا اس کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال بنا دی گئی ہے حضور کے لیے۔ اب اس میں میں ان آیات پر آنے سے پہلے کہ جس میں مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں، آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ خود حضور کے گرانے کے معاملے میں کیا ہو گیا۔ پہلا کام کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ دیکھیے، اس کائنات کا خالق، اس صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ ویسے تو کوئی مشکل کام نہیں، عذاب نازل ہو جاتا، لیکن وہ پیش نظر نہیں ہے، تو اس صورتحال سے نمٹنا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ انتخاب کر لیں ایک بار پھر، اگر وہ آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو کریں، اس لیے کہ مہمات اسی طرح کی عورتوں کے ذریعے سے چلائی جا رہی تھی، یعنی اس طرح کے پیغامات ہوتے تھے، کہیں موقع مل گیا بات کرنے کا کہ آپ تو شہزادی ہیں، آپ کی تو بڑی حیثیت ہے، یہ آپ کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے آپ اگر یہاں نہ ہوتی تو معلوم نہیں کون کون تھے جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ اس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ازواج کو، ازواج مطہرات کو، یہ تخیر اس کو کہا جاتا ہے، چوائس دے دیں کہ وہ اگر آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں تو چلیے، کوئی ان کے اوپر مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی ہم آپ کے لیے دوسرے بندوبست کر دیں گے۔ اب یہ کیا چیز تھی، یعنی مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر ازواج مطہرات جس کردار کا مظاہرہ کریں گی، اس کے لحاظ سے یہ فتنہ دم توڑ دے گا، حوصلے پست ہو جائیں گے۔ جیسے سیدنا ابراہیم کو ایک امتحان سے گزارا گیا، تو ازواج مطہرات کو بھی اس امتحان سے گزارا گیا، اور اس امتحان سے، یہ آسان معاملہ نہیں تھا، یعنی ترغیبات کی ایک دنیا باہر موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، جیسے کہ پھر قرآن مجید کی اس آیت کے تحت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جا کے اپنی ازواج سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا، ہم بہت سوچ سمجھ کے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ تو انہوں نے انتخاب کر لیا، جب انتخاب کر لیا، یعنی پہلے چوائس دیا گیا، آپ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں، اگر آپ چلی جاتی ہیں تو ہم آپ کو اطمینان کے ساتھ خوش اسلوبی سے رخصت کر دیں گے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نہیں رہیں گی، یہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، پہلے یہ بات کہی گئی۔ جس وقت انہوں نے یہ انتخاب کر لیا، تو پھر انہیں کہا گیا کہ اب ہم آپ کو بعض خصوصی احکام دے رہے ہیں، تاکہ یہ جو اسکینڈل بنانے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے. وہ خصوصی احکام دینے سے پہلے یہ بتایا کہ لستن کا احد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہاری حیثیت بڑی غیر معمولی ہو گئی ہے, تم پیغمبر کے ساتھ ہو تو اب پیغمبر کو تمہارے ذریعے سے اور تمہیں پیغمبر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے, تو اس لیے اپنی اس ذمہ داری کو پہچانو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف, یعنی جو چیزیں عام لوگوں سے مطلوب نہیں ہیں, پہلے انہیں عام لوگوں کی زندگی بسر کرنے کا حق دے دیا گیا, اگر وہ اس وقت کوئی انتخاب کر لیتی تو عام زندگی بسر کرتی, لیکن انہوں نے جب پیغمبر ہی کا انتخاب کیا, جو عزت جو شرف ان کو حاصل تھا انہوں نے اسی کو اپنی سعادت سمجھا, اور سب نے بغیر کسی توقف کے یہ کہہ دیا کہ نہیں اس کا کوئی سوال ہی نہیں. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمیں کچھ خصوصی احکام دینے ہیں, اور یہ خصوصی احکام دیتے وقت یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو جس طرح دوہرا عذاب ہے تمہارے لیے, اسی طرح سے چونکہ تم یہ زائد ذمہ داریاں اور پابندیاں قبول کر رہی ہو تو تمہاری ہر نیکی کا دوہرا اجر بھی. یعنی اس کی بنیاد ہی بالکل یہاں سے رکھی ہے. یہ رکھنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ آپ اب حجاب میں ہوں. یہ اصل میں یہ ہے وہ جگہ جہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. یعنی ازواج مطہرات کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ باہر نکلیں گی تو اہتمام کر کے, اور اگر گھر میں ہوں گی تو وہاں بھی کوئی اسی طرح نہیں آئے گا. مسجد میں بیٹھنے والے لوگ بھی اگر کوئی چیز لینی ہے تو کس طرح آئیں گے, ان سے کہا گیا کہ آپ کو باہر کی سرگرمیاں بھی ختم کر دینی. اسی میں یہ الفاظ آئے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو گی, وہاں نماز کا اہتمام کرو گی, روزے کا اہتمام کرو گی, دینی سرگرمیوں میں مصروف رہو گی, اور جو اللہ نے بڑی نعمت تم کو دی ہے اس کی تبلیغ کی ذمہ داریاں انجام دو گی. یہ ہدایات ان کو کی گئیں, ان کے لیے دائرہ مقرر کیا گیا کہ آپ کے قریبی اعزاء اقربا کے سوا کوئی اور گھر میں بھی نہیں آئے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی کھانے کی دعوت ہوگی کیا ہوگا, اس کے بھی آداب مقرر کر دیے گئے, اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی شخص ان خواتین سے نکاح بھی نہیں کر سکے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا کہ آپ ان کو طلاق بھی اب نہیں دے سکے, ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے. تو یہ اصل میں وہ خصوصی احکام ہے جو ازواج مطہرات کو دیے گئے تھے, اور یقیناً انہی کے لیے یہ لفظ استعمال بھی ہوا, یعنی وہ حجاب میں رہیں گی, اس کا اہتمام کریں گی. یہ احکام ہیں جن کو بعض اہل علم نے اس طرح سے سمجھا کہ وہ چونکہ اس پوری امت کے لیے آئیڈیل تھیں تو ان کو احکام دے دیے گئے ہیں, اور پھر ایک ایک چیز سے احکام مستنبط کرنے شروع کر دیے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ عام حالات میں تو ہر آدمی جب آپ کے گھر آتا ہے یا باہر سے بات کرتا ہے تو اس سے نرمی سے شفقت سے بات کرنی چاہیے, آپ تو مائیں ہیں اور آپ کی یہی حیثیت ہے, لیکن یہ منافقین چونکہ اسکینڈل بنا رہے ہیں تو اگر کسی وقت کوئی بات کرے تو ایسا لب و لہجہ رکھیے کہ جس کے نتیجے میں کسی کے اندر اگر طمع موجود ہے تو اس کو ہوش آ جائے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ کس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے, یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر پر کچھ لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں اور آپ خواتین کو کوئی ہدایت کر رہے ہیں, وہاں سے کیا کہا کہ عورت کی آواز کا پردہ, یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یعنی ایک زاویہ نظر کی غلطی, پورے پس منظر کو جو سورہ سے بالکل واضح ہے, آیت آیت سے واضح ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اسٹیپ کو واضح کیا ہے, یعنی پہلے موقع دیا کہ وہ جا کے عام عورتوں کی زندگی بسر کریں, پھر یہاں سے بات شروع کی کہ لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, پھر بتایا کہ تمہارے لیے اب اجر بھی دوہرا ہوگا, غلطی کرو گی تو سزا بھی دوہری ہوگی. یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ ہدایات دی گئی. اچھا اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ وہ کرنا فی بھی کرنا, تو کیا کہا جا رہا ہے کہ عام عورتوں نے باہر نکلنا ہے, گھروں سے باہر جا کے کوئی کام کرنے ہیں, کھیتوں میں جانا ہے, انہوں نے جا کے جانور چرانے ہیں, جو اس وقت کی معاشرت ہے, تم لوگوں کو اب یہ سب کام میں بالکل نہیں جانا کسی چیز, تمہیں گھروں میں وقار کے ساتھ رہنا ہے تاکہ اس اسکینڈل کا مقابلہ کیا جا سکے. اب اس سے لوگوں نے کیا استنباط کیا کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر, چار دیواری کے اندر رہنا ہے. ذرا حالانکہ اگر آپ اس زمانے کی پھر دیکھیں کہ جب یہ احکام نازل ہوئے ہیں ازواج مطہرات کے لیے, تو اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ کہیں دوسری عورتیں اس سے مشابہت نہ اختیار کر لیں, اس لیے کہ اس سے پھر التباس کا خطرہ تھا. تو اس لیے یہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکام تھے. हमारे जलीलुल कदर अहल इलम और मुहक्किकीन की एक बहुत बड़ी जमात है जो इनको ऐसे ही देखती रही है और बिल्कुल दुरुस्त देखती रही है। यहाँ तक कि आप शाह अब्दुल कादिर, आपके पहले कुरान मजीद के हिंदुस्तान में उर्दू के मुतरजम हैं, उनका दो लफ्ज़ों का हाशिया देख लीजिए, उन्होंने भी ये बात इसी तरीके से बयान की है। लेकिन फिर उनके बाद हमारे यहाँ के उसी मजहबी पस मंजर में, यानी जब इल्मी तरीका नहीं रहा चीज़ों का, तो ये जितनी चीज़ें हैं मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी जब इनको बयान करते हैं तो वो वही काम करते हैं। ये देखिए, ये आवाज़ का पर्दा हो गया, ये आपने घरों में दायरा अमल तय कर दिया गया, ये तमाम चीज़ें हो गई। जबकि इस पस मंज़र में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुताहरात के लिए ये खसूसी अहकाम दिए गए, इनका आम औरतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जिस पस मंज़र में दिए गए वो मैंने आपको सूरा से वाज तरीके से बता दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया गाम साहब, हमारे पास यहाँ वक्त ख़त्म हो रहा है। सूरह आज़ाब के इस पस मंज़र के बाद वो जो आयत है उसको इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में ज़ेर बहस लाएंगे। और इसके अलावा आपने जिक्र किया मौलाना अमीन हसन इस्लाही का, वो इसको कैसे देखते थे सूरह आज़ाब के नाकाम को, और इनसे क्या नतीजा अख़ज़ करते थे, उस पर आपकी राय। और फिर अहादीस इस ज़मन में जो ज़ेर बहस आती हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मकतबे गामदी की इसी सीरीज़ में, जो आप पर 23 एतराज़ात आमतौर पर किए जाते हैं, ज़ेर बहस हैं, आइंदा इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया गाम साहब।
बहुत शुक्रिया।